کرنے میں میری عظمت کے لیے تمام جیل کے تمام ساتھیوں کے سامنے ایک تربیت کی شکست اور تقاریر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، قابل تعریف بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جاری و ساری
رکھیں.
چند باتیں اپنے ان خیالات کے مطابق کروں گا جو میرے ذہن میں ہی، اور اس کے بعد تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا. میرے بھائیوں، شاید صحابہ نے جتنے کارکن شامل ہیں میرے سے تمام عملی زندگی میں بہت پیچھے ہیں. یعنی جو ہمیں جس طرح کا ہمارا ایک ٹائٹل اور ہمارا عنوان ہے باہر صحابہ، صحابہ کے سپاہی، ہم اس صحابہ کے سپاہی کے طور پر ابھی مکمل نہیں ہوئے. ہمیں جو صحابہ کا سپاہی بننا چاہیے تھا، ہم صحابہ کے سپاہی نہیں بنے. ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، اور ایک سپاہی کی زندگی جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی. ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، فرائض میں کوتاہیاں ہیں. صحابہ کرام تو نماز میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ تیر ان کے چھپ جاتا تھا، تیر ان کے اندر داخل ہو گیا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اندر تیر آیا ہے. نماز کا استغراق اور نماز کا خشوع ان کا اتنا تھا. اور ہمارے ہاں اول تو نماز فرض کی پابندی نہیں، اور اگر کوئی آدمی بھاگ دوڑ کا نماز پڑھتا ہی ہے تو اس کی توجہ نہیں، نماز کا احساس ہی نہیں ہے صحابہ کے ساتھ. یہ ہماری عملی زندگی منافقت اور مذاق کا شکار ہے. ہم لوگ منافقت اور مذاق کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. ایک آدمی صحابہ کا اگر سپاہی ہے تو اس کو صحابہ کا سپاہی بن کر رہنا چاہیے. سپاہی کی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ جس کا سپاہی ہے وہ اسی کے حکم پر چلتا ہے، وہ کوئی اپنی مرضی نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو یہ بات ہے کہ ہر آدمی اکڑے کھول ہے کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، میں ہی سب کچھ ہوں. لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، یہ بات نہیں. سب سے پہلے یہ جو ہمارا گربان ہے نا، ہمیں اس کے اندر جاننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم صحابہ کے سپاہی ہیں تو کیا ہم عملی زندگی میں بھی سپاہی ہیں؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ ہمارے حال ایسے ہیں؟ ہمارا سوچنا سمجھنا ایسا ہے؟ ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے انعاد، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے سے کوئی بدنام کرنا، نیچا کرنا، ایک دوسرے کی چگلی، یا یہ صحابہ کا سپاہی ایسے ہوتا ہے؟ ہمیں اس عملی زندگی میں باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی بنانا چاہیے اور اپنے اعمال کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے، پہلی بات. اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ہماری مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان آیا تو سارے گھر والوں نے باہر نکل کر استقبال کیا، خوش آمدید کہا، جی آیا سالوں مرحبا، مہمان آیا ہے، اور خوشی ہے. وہ کرا گیا، اس کے لیے بستر بچھایا، سب کچھ انتظام کیا، خوش آمدید کہا، سارے گھر والوں نے اٹھ کر پھول پتیاں اس پر پھینکی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ مہمان کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ. تو وہ کہتے پانی نہیں، پانی نہیں تمہیں پلا سکتے، ویسے ہمیں تمہارے آنے کی خوشی بنی، ہم بڑے خوش ہیں تمہارے آنے پر، سارے گھر والے خوش ہیں، نچ رہے ہیں. لیکن وہ پیاس سے مر رہا ہے مہمان، اس کی بازو مار کہتا نہیں پانی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، پانی نہیں ہم پلاتے، نہ یہاں پانی ہے نہ آپ کو دیں گے، لیکن ہم آپ کے آنے پر خوش. دو گھنٹے گزر گئے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی نہیں دے رہے. یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو باہر والا آدمی، وہ خود مہمان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے ساتھ مزاق ہے، بالکل مذاق ہو رہا ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. صحابہ سے عشق ہے، صحابہ سے پیار ہے، یہ دعویٰ ہے. سارے گھر والے ہم ملے ہوئے اور کہتے ہیں صحابہ پر ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، صحابہ بھی کوئی پوچھ کر تو یہ کر دیں گے. اور جب صحابہ یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، کر دیں نماز ہے، لیکن ہم آپ سے محبت ہیں. صحابہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کھینچیں گے بھی، لیکن ہمیں آپ کی بڑی خوشی ہے، آپ بہت اچھے ہیں ہمارا. صحابہ کہتے ہیں روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات ادا کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے دشمنی نہ کرو، نہیں وہ بات نہیں. اچھا اب جس وقت ہماری عملی زندگی ہوگی کہ زبان سے صرف بات ہے کہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، لیکن عملی زندگی میں صحابہ کی کوئی بات شامل نہیں، نہ صحابہ جیسی سیرت، نہ صحابہ جیسی سنت، نہ صحابہ جیسی شکل، نہ صحابہ جیسا کردار، نہ صحابہ جیسے اعمال، نہ صحابہ جیسا فرض، کوئی بات نہیں ہے. تو صحابہ بھی کہیں گے یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور دیکھنے والا بھی کہے گا ہمارا بلا. ہم لوگ اس بلاک میں اترا, ہم بلاک رہے, ہماری کوئی ابھی بات نہیں. یعنی نماز کے فرائض بہت بڑی بات ہے, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے ہمیں پتہ ہی, ایک دوسرے سے دشمنی, بغض, انعاد, اتنی پستی میں ہم مبتلا ہو گئے کہ ہمارے ہاں چھوٹوں پر شفقت اور بڑے کی عزت, یہ بات ہے. اور یہ بہت گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی انانیت کے لیے اور اپنی ذات کو آگے کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے کی عزت کو ذلیل کرے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے, اس کو برا کہے, اس کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے جھوٹی باتیں پھیلائے. یہ اتنی پستی اور اتنی گری ہوئی بات ہے کہ اس کا اندازہ وہی آدمی لگا سکتا ہے کہ اس حقیقت سے واقف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن, کہ مومن جو ہے وہ مومن کا شیشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضور علیہ السلام جامع کمالات کے حامل ہیں اور جامع کلام کے حامل ہیں. جامع کلام, جامع کلام کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر نے ایک لفظ بولا اور اس لفظ کے کتنے معنی سمندر اس میں آ گیا. اسے یہ آپ دیکھ لیں کہ المومن مرۃ المومن, کے مومن مومن کا شیشہ ہے. ظاہری طور پر تو ایسے بات ہے, لیکن شیشہ جو نبی نے کہا ہے اس میں بڑی گہرائی کہ مومن مومن کا شیشہ کہتے ہیں. دیکھیں نا میرے ہاتھ میں ہی ہاتھ کو آپ شیشہ سمجھے, یہ شیشہ ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن مومن کا شیشہ ہے, یعنی مومن ایک جو ہے وہ دوسرے مومن کے سامنے بالکل واضح. مومن مومن کا شیشہ ہے یعنی میرے ہاتھ میں شیشہ ہے, میرے ہاتھ میں جو شیشہ ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے چہرے پر یہ داغ ہے, تیرے چہرے پر یہ نقص ہے, تیرے چہرے پر یہ کالک لگی ہوئی ہے, تیرے چہرے پر یہ سیاہی ہے, تیرے چہرے پر یہ نشانی. یہ شیشہ بتا رہا ہے. کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ میں اس کو صاف کر لوں, میں یہاں دوائی لگا لوں, میں اس کو ٹھیک کر لوں. لیکن وہ شیشہ جس وقت دوسرے ہاتھ کے ہاتھ میں جائے گا تو یہ داغ اس کے اس کو بتائے گا, میرے داغ اس کو نہیں بتائے. یعنی میرا جو داغ ہے وہ مجھے بتائے اور کسی کے سامنے نہیں. یعنی یہ جو شیشہ ہے جس وقت میرے ہاتھ سے آپ نے پکڑا ہے تو یہ شیشہ آپ کو آپ کے داغ بتائے, آپ کی کمی بتائے گا, پھر میری نہیں بتائے گا. مومن مومن کا شیشہ ہے, یعنی مومن جو ہے وہ مومن کے سامنے صرف اسی کی بات کرے گا جو مومن مومن کا شیشہ ہے. وہ یہ نہیں کہ مومن اس کے ذات کو یا کمزوری کو دوسرے کے سامنے بیان کرے. تو پیغمبر کا یہ کلام اتنا جامع ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن مومن کا شیشہ ہے یعنی وہ تیری کمزوری کو تیرے سامنے بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ تیری اصلاح ہو جائے, لیکن جب وہ مومن دوسرے کے سامنے جا رہا ہے تو وہ پہلے کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ مومن مومن کا تو شیشہ ہے. اور یہ بات شیشے ہونے کے خلاف کہ وہ کسی سے کسی کی بات, اور پورا آئینہ. ہم یہاں ایک جگہ رہتے ہیں, دین کے نام پر رہتے ہیں, کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. اگر کسی کے دل پر الزام ہے تو اس نے شیعہ کو مارا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مارا, کوئی ذاتی جھگڑے پر نہیں آئے. جس وقت اتنے بڑی دکھ میں ایک دین کے مسئلے پر مبتلا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی, چھوٹی چھوٹی بات پر مغل, چھوٹی چھوٹی بات پر انعاد, چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا, اس کو ہم یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کے کتنے بڑے حقوق ہیں؟ اسلام نے انسانیت کو, انسان کو اشرف المخلوق کہا. اسلام کے نزدیک ایک گرا ہوا آدمی, جس آدمی کو معاشرے نے دھتکار دیا, جس آدمی کو معاشرہ ذلیل سمجھتا ہے, اسلام کے نزدیک اس کی بھی بڑی عزت ہے, کافر کی بھی بڑی عزت ہے. اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک یہودی آ کر حضور کا مہمان ٹھہرتا ہے, حضور کے پاس مدینہ منورہ یہودی آیا مسجد نبوی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مہمان بناتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اس کو میں مہمان بناتا ہوں. صحابہ نے بڑا اعتراض کیا لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے تو میں ہی اس کو اپنے گھر جاؤں. حضور یہودی کو اپنے گھر لے گئے اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھک میں ٹھہرایا. رات کو اس نے رسول اللہ بستر پر پیشاب کرا کر. اب اس شرم مارے کہ یہودی کہتا ہے کہ آخر زمان نبی کے نظر آیا ہوں اور نبی کا بستر میں نے خراب کر دیا تو نماز فجر سے پہلے ہی اٹھ گیا, شرمساری کی وجہ سے. 10-11 بجے کے بعد اس کو خیال آیا اپنے گھر آ کر کہ میری تلوار تو اسی حضور کے حجرے میں رہ گئی. وہ تلوار لینے آیا, تلوار لینے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں, پیشاب والے بستر کو جو یہودی کا بھی تھا. تم تو مسلمان کی میں تو بات کرتا ہوں, یہاں تو مسلمان رہتے ہیں. ہم ایک مسلمان کو, ایک مومن کو بے شک تمہارے ساتھ اختلاف کرتا ہے, یعنی وہ مسلمان ہے لیکن وہ تمہارے مشن پہ نہیں. تمہارا فرض ہے کہ بطور انسان کے اس کی عزت کرو, اس کے جذبات کا احترام کرو, اس کو دل میں جگہ دو, اس سے نفرت مت کرو, نفرت اس کے عمل سے کرو اور وہ عمل اس کو سمجھاؤ کہ جناب اس طرح نہیں ہوتا. نیت یہ رکھو کہ میں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں تاکہ وہ یہ برا عمل چھوڑ دے, لیکن اس کو دھتکارو. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں کہ پیغمبر نے کسی یہودی سے یہودی کا بستر بھی نہیں ڈال رہے. اور اس کے بعد حضور نے اس کو دیکھا تو وہ سامنے آ گیا اور اس کے پسینہ چھوٹ رہا ہے. اب پیغمبر مجھے برا کہیں گے کہ میں نبی کا بستر خراب کرایا ہوں, تو حضور نے اس کو اشارہ کر کے بلایا, بلا قریب آیا, کانپ رہا ہے. حضور نے فرمایا بھی جہاں کہیں مہمان جایا کرتے ہیں وہاں اپنا سامان تو حفاظت کیا کرو, یہ تیری تلوار یہاں رہ رہی ہے, اٹھاؤ آئندہ جب بھی کہیں ٹھہرو تو تلوار ضرور لے جایا کرو, تو یہ تو تم بھول گئے تھے, تو اگر تم یہاں نہ آتے تو میں کہیں تمہیں تلوار رکھ کے تمہیں پہنچاتا, تو یہ تلوار اپنی لے جاؤ. وہ پسینے سے وہ چند قدم کیا اور واپس آ کر اپنے حضور کا قلب پڑھ لیا کہ اتنا بڑا پیغمبر ہے, آخر زمانہ بھی ہے اور اپنے پیشاب والے بستر اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا ہے. ہمارے جیسا بھی ہوتا, گالیاں دیتا, مار دو ان کا, پٹھا ہو بدماش چلا گیا, اور اس طرح یہ اخلاق سے گری, یہ اخلاق نہیں سکھا. چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے کو گالی دینا, اچھا کسی سے قصور ہو گیا اس کو ذلیل کرنا, یہ کوئی اخلاق نہیں, غلطی ہوگی اس کو علیحدہ کر دینا, اخلاق نہیں ہے. دل میں ارادہ ہو کہ یہ غلطیاں ایسا نہ کر, اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا صحابہ کی بات کرو گے, نہ شکل صحابہ جیسی, نہ عمل صحابہ جیسا, نہ کردار صحابہ جیسا, نہ بات صحابہ جیسی, اور نہ ہر وقت چگلی, ہر وقت غیبت, ہر وقت بغض, ہر وقت انعام, ہر ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے کوئی گالی کی, یہ کوئی بات نہیں. اسلام ہے جی, صحابہ کے سپاہی ایسے کیا رہتے ہیں. اپنے آپ کو تبدیل کرو, اگر یہاں تم آئے ہو اور ہم آئے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. اس زندگی کو چینج کر دو جو اب تک ہوئی ہے. اگر صحابہ کے سپاہی, ورنہ یہ ایسے مذاق ہی ہوگا, مذاق کیا ہے. کئی ہوا تھا نعرے لگتے تھے اور نعرے مرے سن کر ہم آ گئے اور ہوا کچھ دیر جیل میں رہے چلے گئے. بس پھر اس طرح اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنی زندگی کو بدل, صحابہ کے کارناموں کا مطالعہ کرو. جس طرح صحابہ رہتے تھے اس طرح کرو, جو صحابہ کہتے تھے اس طرح کرو. اگر صحیح معنی میں ہم مخلص ہیں اپنے اس طرح, اور اگر صحیح مخلص ہے یا یہ نہیں کرنا ہے, تو پھر ایک مذاق ہے جو ہو رہا ہے. اس مذاق کو دور کرنا چاہیے, اپنی زندگیوں کو پھر کیوں ضائع کرنا, پھر چھوڑ دو یہ راستہ, یہ دعویٰ چھوڑ دو. کہ صحابہ کو چاہیے, صحابہ کا سپاہی پریشان نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بغض رکھے, کسی سے انعام رکھے, کسی کو گالی دے, کسی کی چوکوری کرے, کسی کو نیچا کرنے کے لیے سوچتا پھرے, کھانے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑا پھرے, چھوٹی سی چیز کھانے کی آئی ہے اس کے لیے کوئی اور نہ دیکھ لے, کوئی اور نہ کھا لے. یہ ہماری کمزوری ہے, ہمارے اس میں مبتلا. میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں یا میں کوئی پاک صاف نہیں, میں بھی ایسا. ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ, اس کو ہمیں اپنے صحابہ کو سچا ہمیں سپاہی بنا. کسی کو ذلیل مت کرو, کسی کے سامنے کسی ایک بات نہ کرو دس آدمیوں کے اندر کہ جس میں کسی ایک آدمی کی تحقیر ہوتی ہے, کسی ایک آدمی کا دل دکھتا ہے. مطلب ہے ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے, میں اس کو بلکہ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھنے والا دروازہ غور سے ہلائے. کیوں؟ کہ سننے والی کی اس کو عزت کرنا اس کا فرض ہے. اگر تو تہجد کے لیے اٹھا ہے تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے, لیکن جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو سویا رہنا, ان کو آرام پہنچانا, یہ تجھ پر فرض ہے. تہجد تجھ پر فرض نہیں ہے. تمہیں پتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے, قرآن پاک کو اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سوئے ہوئے آدمی کے سامنے اسلام نے دی ہے. تو کہہ جی میں قرآن کی پڑھتا ہوں, یہ مجھے قرآن سے روکتے. تمہیں اسلام کی تھیوری اور فلاسفی اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام انسانوں کو کتنا اونچا سمجھتا ہے. اسلام نے بہت اونچا قرار دیا انسان کو, اور انسان کے آغاز کو, انسان کے کردار, انسان کی زندگی کو اسلام بہت عزت کرتا ہے. اگر مولانا سید حسین احمد بدری دیوبند کے اندر وہ صبح صبح تہجد کے وقت بیت الخلاء صاف کرتے ہیں, سیف العربی والا جب, جس نے 18 سال رسول اللہ کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی, وہ بیت الخلاء صاف کر رہا ہے طالب علموں کے. انسان کا یہ مقام, طالب علم کا یہ مقام. بارش آ گئی تو باہر شہر میں تو طلبہ اپنی کتابیں اٹھا کر اندر لے گئے, اور حسین احمد نے اپنی پگڑی نیچے بچھائی اور حدیث پڑھنے والوں کی جوتیاں اس میں ڈالی اور بھی ادا کر لیا. یہ ہے عزت انسان کی. اگر کوئی آدمی اسلام کی حقیقت سے واقف ہے تو اسلام تو ایسا ہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, ہمیں تبدیل کریں. ولایت تسلی کرنے کا نام نہیں ہے, میری بات یاد رکھیں. ولایت انسان کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. ولایت اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے کا نام ہے. ولایت تسبیح کو نہیں کہتے کہ ہم ایک آدمی تسبیح کرتا رہے, وہ لوگوں کو گالیاں دیتا رہے, کسی کے جذبات کا اعلان نہ کرے, کسی سے پیسے لے لیے وہ نہ واپس کیے, کسی سے بات کی تو وہ اس کی ذلیل رسوا کر دیا, چھوٹی سی بات کسی سے جرم ہو گیا تو اس کو رسوا کرتا پھرا. یہ کوئی اسلام نہیں. اسلام کی اعلیٰ اخلاق اپناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ آپ کا نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان نقل اعلیٰ خلوق نبی ہے, نبی ہم نے تجھے اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے. اور اخلاق کی بلندی صرف خوش ہو کر دلنا نہیں ہے, اخلاق کی بلندی دل سے انسان کی عزت کرنا ہے. اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ تم دل سے دوسرے کو اچھا سمجھو. جب تک ایک آدمی ہے اس کو آپ اس کے ساتھ اس سے جرم ہو, جناب ہو, شراب ہو, جناب ہو, اس کو اس انسان کو دل سے مت برا, دل میں اس کی خیر خواہی کا جذبہ. یہ آدمی اللہ کرے اس گناہ کو پائے گا اور آئندہ جگہ یہ جذبہ لے کر کچھ اوپر کر اس سے قریب ہو جائے, کچھ سروی تبدیل ہو جائے. ایک دفعہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, دس مرتبہ کوشش جاری رکھو. اس برائی کو اس کے اندر سے ختم کرنے کے لیے پیٹ جاری رکھو. مجھے بتاؤ کہ جس بڑھیا کی اپنا کچھڑی ہمارے رسول نے اٹھائی تھی وہ بڑھیا مسلمان تو نہیں تھی, وہ تو کافرہ تھی. تو اگر کافر عورت مشرک عورت جس کو قرآن کہتا ہے الائک کلمات بل مزل, اگر تمہارے پیغمبر اس کی کچھڑی اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا اس کا حقنا کیا ہے؟ ہم تو آپس میں نفرت کر رہے ہیں. ہاں شیعہ کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے, شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا ہے اور پھر شیعہ جو ہے اس کو شیعہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے پھر اس پر غصے رہے اس پر ضد کرتا ہے. جس جو آدمی کفر کرے اور اس پر ضد کرے, جو آدمی گناہ کرے اور اس پر ضد کرے اس کے ساتھ اختلاف کرو اور اعلان کرو. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کبھی جنگ نہیں لڑی جو گھروں میں گئے, پیغمبر نے ان لوگوں کے ساتھ کبھی اسلام نے لڑائی نہیں لڑی جو امن چاہتے ہیں. اسلام نے لڑائی ان لوگوں سے لڑی ہے جو اپنے عقیدے کا اعلان اظہار کریں اور اس بات پر پکے ہوں اور مسلمانوں کے دشمن ان سے لڑیں. جو آدمی صحابہ کو گلی دیتا ہے, جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے, جو آدمی آپ کے کارکنوں کو قتل کرتا ہے اسے غلط کا اظہار کرو, اس کے خلاف جنگ کرو, اس کے خلاف جو کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے. لیکن ایک مومن ہے, ہاں آپ کے محلے میں کیا رہتا ہے, آپ کے ذہن میں یہ بات اگر آ جائے کہ میں اگر اس کو آہستہ 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 تبدیل کر سکتا ہوں, اس کا ذہن اور اس کا عقیدہ بھی تبدیل کر سکتا ہوں, اس سے تھوڑا سا قریب ہو کر اس کو کتاب دے کر لٹریچر دے کر یہ سب دے کر, تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے. یہ کوشش بھی اسلام کا حصہ ہے, دین کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ضدی ہے اور یہ کبھی نہیں مان سکتا اور یہ خام خواہ تقیہ کر رہا ہے اور خام خواہ پھر آپ سے لڑکا, یہ دین کا حصہ ہے, دین کا یہی طریقہ ہے. لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ باہمی تعلق کی ہو رہی ہے کہ ہمیں باہم کیا کرنا چاہیے, باہم ایک دوسرے کا احترام کرے, باہم ایک دوسرے کو اچھا سکے, بغیر دلیل کے کسی کو اچھا سکے. یاد رکھو اگر کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اگر کسی کے ساتھ ملو اس کو دل سے اچھا سمجھو, کب تک؟ جب تک آپ کو اس کی برائی آپ پر آشکار نہیں. کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, کسی سے نفرت کرنے کے لیے دلیل چاہیے, کس کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. کبھی آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں تو دلیل کریں, دلیل ہو تو اچھا گمان کریں ورنہ نفرت ہی کریں, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اچھا سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے, دلیل برا سمجھنے کے لیے چاہیے کہ آپ اس سے نفرت کرنے کے لیے دلیل آپ کے پاس. ہاں اگر آپ نے کسی سے معاملہ کرنا ہے وہ اور بات ہے, معاملہ کرنا ہے تو اس تجربے کے ساتھ ہے, معاملہ کرنا ہے تو وہ اجنبیوں کی طرح ہے. لیکن اگر تعلق کرنا ہے, ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے تو اس کو اچھا دل سے سمجھ کر کریں, خواہ خواہ بلا وجہ بغیر تحقیق اور دلیل کے کسی سے نفرت مت کریں, یہ کوئی اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے, ہم لوگ بڑے کمزور ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پر درخواست کرتے ہیں, اے اللہ ہماری کمزوریاں صرف تو ہی جانتا ہے اور اس سے ہماری اصلاح بڑے کمزور. دوسری بات وہ ہارون رشید صاحب نے جو چند باتیں کہی اس کے بارے میں پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ مولانا مبارک صاحب نے وہ اپنا ٹیلی ویژن پر جو معاشیات بارے میں بات کی تھی تو اس کے بارے میں جواب مولانا مبارک صاحب خود ہی دے دیں گے تفصیل, میں اس پر نہیں پڑھا, وہ بہتر جواب دے سکیں گے. دوسری چند باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ سپاہی صحابہ کو اس کے بارے میں کوئی پالیسی رکھنی چاہیے کہ ہم نے انقلاب کیسے لانا ہے, ہمارا معاشی فلسفہ کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر ہمارا آئندہ پروگرام کیا ہے. تو میں بھٹی صاحب سے ایک بات خاص کروں گا اور بڑے افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ, ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہوائی باتیں کرنے کے قابل ہوائی نہ کوئی مطالعہ نہ کوئی کتاب پڑھ نہ مطالعہ کرنا ہے. جب آپ نے مطالعہ ہی کسی چیز کا نہیں کرنا اور پڑھنا ہی کچھ نہیں ہے تو پنواد کیا ہوگی؟ میں معذرت کے ساتھ سے کہوں گا بھٹی صاحب سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ جتنی بھی باتیں بھٹی صاحب نے کہی ہیں کہ تمام باتوں کا جواب تحریر میں چھپ چکا ہے, ایک ایک اور آپ کے رسالے میں چھپ چکا ہے, اور آپ کا جو رسالہ اس وقت نمبر چھپا ہوا خصوصی اس میں 40 صفحے کا میرا مضمون ہے اور انہیں سوالوں کا جواب ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوتا یہ سوال کبھی بھی نہ کرتے, یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لاحق اور لٹریچر ہو تو اگر آپ اس رسالے ہی کو دیکھ لیتے تو لٹریچر کی پوری فہرست اس میں موجود ہے کہ یہ لٹریچر چھپا ہوا ہے, اس میں یہ یہ بات ہے, اس میں یہ یہ بات ہے. دوسری کہ ہماری اصلاح کیسے ہونی چاہیے میری اور آپ لوگوں کی, اس کے لیے باقاعدہ کارکنوں کے لیے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے جس کا نام ہے سپاہ صحابہ کے کا نظم العین اور اس کے تقاضے, اور نام بھی اس کا کارکن اوپر لکھا ہوا ہے. اس میں ایک ایک چیز موجود ہے, ایک کہ ہمیں آپس میں کیسا تعلق رکھنا چاہیے, دشمن سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے, ایک جگہ کارکن گرفتار ہو جائے تو ہمارا ذمہ داریاں ہیں, اور ہمیں جماعتی زندگی کیسے چلانی ہے, دفتر کیسے چلانے ہیں, ایک ایک چیز اس میں درج ہے. اس کا چونکہ مطالعہ نہیں کیا اور دیکھا ہی نہیں ہے تو لٹریچر ہی پڑا تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب تمام چیزیں تحریر میں آ چکی ہیں. ہاں آج سے 6-7 سال پہلے یہ چیزیں نہیں, اور وہ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ مولانا حق نواز ہی جو ہے وہ بیچارے نو مہینے ایک مرتبہ جیل میں رہے، آٹھ مہینے ایک مرتبہ، جب سپاہ صحابہ کا ڈیڑھ دو سال یا ان کی شہادت سے پہلے عروج ہوا تو کچھ وقت ہمیں اس کا احساس ہوا. مولانا نے مجھے کہا کہ آپ ایک لٹریچر تیار کریں، ہم نے شروع کر دیا. یہ جو سپاہ صحابہ کا نہیں میرے بات سنو، اب رسالہ وہ نمبر یہاں موجود ہے میرے پاس، ان کتابوں آپ وہ لے کر پڑھ لیں، اور بھی اگر اور اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپ رہا ہے اچھا، جس سے غلطیاں نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ چلو رسالہ آیا ہے، اچھا ہے، پوری دنیا میں پہنچا ہے، ہمیں اس کے بعد یہ جو آپ نے جو سوالات کیے نا، یہ آپ کے دل کی آواز ہے، ہمیں پتا ہے. اور یہ آپ کے اکیلے کی نہیں ہے، جو آدمی لا علم ہوگا، مطالعہ نہیں جنہیں کیا ہے، اس میں یہ سوالات ہوں گے، فطری بات ہے. پوری دنیا سے، مطلب مجھے برطانیہ سے رسالے کو پڑھ کر ایک آدمی نے کہا کہ میرے سارے اعتراضات کا جواب ہو، برطانیہ سے، عرب ملکوں سے پائے، پاکستان سے ہزاروں خط اس رسالے پر آ رہے ہیں. اس لیے وہ بہت بڑی سال میں چھپایا ہر علاقے میں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں پوری سالہ ہرا دیتا یہاں سے، اور نہیں بنوا لوں آپ کا ایک ایک مضمون کا مطالعہ. مولانا آزم تارک کا اس میں بڑا اچھا مضمون ہے تفصیلی، اور میں نے جب سے سرپرستی سنبھالی بلکہ مولانا اخنواز کی شہادت سے لے کر پڑھ تک جتنی ہوئی مشکلات آئیں، جو ہمارے حالات ہوئے، جو ہم نے لٹریچر چھاپا، جس جس جگہ ہمیں پریشانیاں آئیں، مقدمات کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، تفصیل اس میں موجود ہے. اور اس کے بارے میں اب بھی آپ سے دیکھیے، سپاہ صحابہ جس وقت قائم ہوئی ہے اس سے لے کر مولانا اخنواز کی شہادت تک واقعہ تک کوئی لٹریچر نہیں تھا. وہ لٹریچر اس لیے نہیں تھا کہ مولانا اخنواز نہیں چاہتے تھے، مولانا اخنواز کی خواہش، ان کی خواہش پر یہ جو سپاہ صحابہ کا ایک بہت چھپا، سپاہ صحابہ کیا ہے کیا چاہتی ہے، یہ اغراض و مقاصد کے نام سے اس وقت چھپا تھا مولانا کی زندگی میں، اور مولانا نے اس کو دیکھا تھا، اس میں اصلاح فرمائی تھی، اور اس کے بعد وہ چھپ بھی گیا. یہ جو رسالہ اللہ تعالیٰ تھا یہ بھی مولانا اخنواز شہید کی خواہش تھی، اور ان کی زندگی میں میں نے اس کا ڈکلیشن منظور کرا دیا تھا. چنانچہ یہ جو پہلا رسالہ ہے مارچ 1990 کا، مولانا اخنواز کی شہادت کے بعد جو پہلا رسالہ چھپا ہے، اس کا تمام میٹر اور مضامین مولانا اخنواز نے چیک کیے، اور اس کے بعد پھر وہ چھپا تو مولانا کی شہادت کی خبر اس میں دینی تھی، تو اس میں آئی. گویا کہ مولانا اخنواز شہید خود لٹریچر کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ کے سلسلے اس وقت تک تقریباً 50 کے قریب کتابیں، پمفلٹ، سپاہ صحابہ کے مضامین سپاہ صحابہ کی نسل و نسل پر چھپ چکے اب، اور وہ انگریزی میں بھی ہے اور کچھ عربی میں بھی ہے. انگریزی میں تو ہر بہت لٹریچر اب آ گیا غیر ملکوں میں، صرف امریکہ کے اندر ہم نے 80,000 کتابیں انگریزی میں بھیجی ہیں. یہ جو ابو بکر عمر چھوٹے چھوٹے آپ کو مطلب دیکھ رہے ہیں نا، یہ انگریزی میں وہاں گئے. تو یہ ساری چیزیں چھپ چکی ہیں اور آ چکی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ بھی بات ہے کہ جب مولانا مجھے سرپرست بنایا گیا اس کے دو سال بعد، مکہ مکرمہ کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ جو لوگ کیسوں میں جیلوں میں کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو وہاں کے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں ویلفیئر ٹرسٹ کے نام، بس ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے تحت آپ کام کریں. چنانچہ ہم نے وہ ادارہ بنایا، اس کے تحت ملک میں لوگوں کی توجہ دلائی. اس توجہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ لوگوں نے رکوع، زکات، صدقات کے اور انہیں احتیاط اس میں جمع کرائے، اور وہ ساتھ وہ ویلفیئر ٹیسٹ 4 سال سے کر رہے ہیں. اچھا، اس ویلفیئر ٹیسٹ کے اندر افسوس ہمیں یہ ہوا کہ پہلے سال اسی کے ساتھ ہم نے ایک اسکیم نکالی 50 روپے کی، 50 روپے کی اسکیم، 50 روپے کی اسکیم میں پہلے سال ہمیں تقریباً 16 لاکھ روپے اکٹھا ہوا، 50 روپے اسکیم، اور اس سے بھی زیادہ ہو جاتا اگر یوسف مجاہد صاحب اس سال گرفتار نہ ہوتے، وہ انچارج تھے. اس سے اگلے سال کسی اخبار کو انچارج بنایا تو اس اسکیم میں 11 لاکھ روپے جمع ہوا. اس کے بعد پھر ایک اور ساتھی کو انچارج بنایا تو تقریباً 10 لاکھ اکٹھا ہوا. پھر اس کے بعد اپنے ڈاکٹر خادم حسین کو پچھلے سال انچارج بنایا، ان پر یہ دیا شاہ نواز قتل کیس بن گیا، اور سپاہ صحابہ کا آپریشن پچھلے سال رمضان میں ہو گیا پچھلے سال. تو اس آپریشن کی وجہ سے وہ 50 روپے کی اسکیم کامیاب ہی نہیں ہو سکی، بلکہ کافیاں لوگوں کے پاس پڑی تھی اور سارے کارکن گرفتار ہو گئے. تو اب وہ 3 مہینے کے بعد جب رہا ہوئے تو اس کے بعد پھر کسی سے کوئی وصولہ ہو سکی. چنانچہ کل 2.5 لاکھ روپیہ جمع ہوا آخری اسکیم، 2.5 لاکھ کل. آپ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کا 30-40 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہے، تو اس میں اگر 2.5 لاکھ روپے جمع ہو تو کیا جماعت کر سکتی. ویلفیئر ٹیسٹ کے اندر بھی جتنے بھی ہمیں پہلی مرتبہ پاکستان کی کسی سیاسی اور مذہبی جماعت نے یہ کام نہیں کیا کہ ایک ویلفیئر ٹیسٹ ہو جس کے تحت دیوگان کے وظائف مقرر ہوں، جس کے تحت وسائل کے مطابق جتنا اس کے بس میں اتنا پیسہ کیسوں پر خرچ ہو. ہمارے پاس کیسوں پر جو خرچ آج تک ہو چکا ہے ایک ایک سال ریکارڈ باقاعدہ موجود ہے، ایک ایک سال کا کہ اس سال اتنا ہوا، دوسرے سال اتنا ہوا. جو وظائف جیلوں میں دیے گئے اس کا ریکارڈ موجود ہے، جو لٹریچر پر پیسہ لگا اس کا ریکارڈ موجود ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے. اصل بدنظمی کیوں ہوئی؟ بدنظمی ہوتی ہے کہ جب سال ختم ہوتا ہے کبھی چھاپے پڑ گئے پیسے اکٹھے نہ ہوئے، کبھی کارکن جیل میں چلے گئے پیسے اکٹھے نہ ہوئے، دو آدمیوں کو نگران بنایا ان پر پرچہ درج ہو گیا وہ کچھ نہ ہوا. تو یہ جو بحران ہے ہمارا اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ ہماری ایک جماعتی مجبوریاں ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کارکن اپنی جگہ پر پریشان ہے، فلاں جگہ اپنے پریشان ہے، میں ہمیں بھی اس کا علم ہے، ڈیڑھ سال پہلے یا ایک سال پہلے مایوسی کی بہت بڑی کیفیت تھی اس ملک میں. کیوں؟ گرفتاریاں ہو گئی, پرچہ بند ہو گیا, صحیح حالات کا ان کو علم نہیں ہوا, گھر کے اندر چھاپے پڑ رہے ہیں, ہر ہر آدمی پر چھاپا, پریشان ہو گیا. اب ایک سال سے پرچہ پابندی سے آ رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے باہر, کارکنوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی ہوتی تو یوم صدیق کی قبر کا یہاں جلوس نہ نکلتا, 40 یونٹ کبھی میدان میں نہ آتے. لوگوں کو پتا ہے جماعت کے اندر بحران آتے رہتے ہیں, مطلب کس چیز کا بحران؟ کارکن جب جیلوں میں چلے گئے 50 روپے سے بھی کامیاب نہیں ہوئی, پیسے نہیں ہوئے تو جیلوں میں کیسے پیسے پہنچیں گے؟ مقدمات کے لیے ہم پیروی کیسے رہیں گے؟ کوئی کرتے تو کسی نے نہیں لانا, جماعت کے ڈونیشن اور چندے سے ہی ہمیں سب کو چلانا ہے. تو چندے کے اندر جب کمزوری آتی ہے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, اور جب کمزوری نہیں ہوتی تو نظام صحیح چلا ہے. یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قتل و غارت کی وجہ ہے. پاکستان کی کسی جماعت کے لیے, کسی جماعت کے 450 کارکن شہید نہیں ہوئے کسی ایک کار پر, ایک جماعت کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ نہ یہ کہ اس کے اوپر 500 قتلوں کے کیس ہوں, ایسا بھی نہیں. یہ صرف سپاہی صحابہ ہے کہ جس کے اوپر 450 شیعہ کے قتل کے کیس ہیں اور 450 سپاہی صحابہ کے اپنے کارکن شہید ہوئے ہیں. ہاں, اگر کسی بیوہ کو پیسہ ہونے کے باوجود خرچہ نہیں ملا, میں ذمہ دار. اگر اکاؤنٹ میں پیسے تھے اور جیل میں کبھی کسی نے پیسہ نہیں بھیجا, ہم ذمہ دار. صرف ایک گنجی کیس اکیلا جب تھا تو اس وقت تقریباً 11 لاکھ روپے جماعت گنجی کیس پر خرچ کیا, جماعت کے فنڈ تھا, اکٹھا کیا ہم نے. خالی مرور کو لاہور میں بٹھایا, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ بلوں کا اور پیسوں کا موجود ہے. اور اس کے بعد باقی بہت سارے کیس ہیں, ان پر جماعت لگا رہی ہے اور لگاتی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا, اگر پیسوں کی ضرورت 1 کروڑ روپیہ ہے اور میرے پاس آیا 2 لاکھ روپیہ, تو کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ میں اکٹھے, اگر آپ کو دکھ ہے تو مجھے آپ سے زیادہ دکھ ہے. اس کی اصلاح میں کرنی, اصلاح کے لیے کیا کیا کہ ویلفیئر ٹیسٹ کی ہم نے مکمل طور پہ شعبہ الگ آپ نے کر دیا ایک سال پہلے, بالکل شعبہ, اور مرکزی عملہ کے مشورے سے کیا. اس شعبے میں ڈاکٹر خادم کو انچارج بنایا, وہ اپنا عملہ رکھے, اپنا نظام بنایا, اپنا دفتر بنا. پہلی بار پہ نہیں چارج تھا تو ڈاکٹر خادم کو بنا دیا عملہ نے. اب ڈاکٹر خادم صاحب نے پہلے سال, یعنی بے شک ان کے اوپر کل کا مقدمہ بھی تھا, شار وال کا ہمارے قدم آ رہا ہے, چھپ چھپا کر اس غریب آدمی نے 6-7 لاکھ روپے جمع کیا, جس کی وجہ سے تقریباً یہ پورا سال جماعت کے اخراجات اور مقدمہ جو ضروری مقدمے تھے ان کے تھوڑا بہت فیس اور جو دفاع کر کے کرائے تھے بڑی مشکل سے نکل گئے. اس سال انہوں نے اب پھر یہ جو کمشنر قتل ہوا تو 50 روپے کی سکیم کے فارم تقسیم ہوا, انہیں کمشنر قتل ہوا, کمشنر قتل ہوا تو کارکن پھر پنجاب کے جیلوں میں, پھر وہ بحران ہو گیا. اب اب تک دیکھو نا, ابھی تک کوئی پیسہ دیکھنا, جو جس سکیم میں پچھلے دفعہ 2.5 لاکھ تھا, اس وقت تک ابھی 2.5 لاکھ بھی نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تنگی اور کمزوری کس وجہ سے ہے؟ جب قتل ہوتے رہیں گے بحران ہوتا رہے گا, قتل ہوتے رہیں گے اور کارکن درم پر ہوتے رہیں گے, دفتر ڈسٹرب رہیں گے, قتل ہوتے رہیں گے, مقدمے ہوتے رہیں گے, چھاپے پڑتے رہیں گے, پریشانی رہے گی. لیکن آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس پریشانی سے نہ جماعت ختم ہوتی ہے نہ مشن ختم ہوتا ہے. پریشانی دیکھ رہے ہیں, جماعت اور مشن کب ختم ہوتی ہے؟ جماعت اور مشن تب ختم ہو جاتا, ایک سوچ تھی اس کے ختم ہونے کی, خدا نہ خواستہ اللہ نے فضل کیا وہ نہیں ہوا. شہادتوں سے کبھی تحریک ختم نہیں, اگر شہادتوں سے تاریخ ختم ہوتی تو 15 لاکھ آدمی شہید ہو گئے افغانستان میں. ابھی تک مجاہدین وہاں موجود ہیں, بے شک آپس میں ان کا اختلاف ہے, لیکن طالبان کا 25 صوبوں پر قبضہ ہے, شہید رہے ہو گئے لیکن وہاں موومنٹ ختم نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہادتوں سے کشمیر کے اندر 50,000 آدمی شہید ہو گیا, کشمیر کی تاریخ نہیں ختم ہوئی, ابھی بھی لڑائی جاری ہے. سپاہی صحابہ میں اگر 400 آدمی شہید ہو گیا, اس سے یہ نہیں ختم ہوتی, نہ جیلوں سے ختم ہوتی, آپ اندر آ گئے نہ جماعت نہیں ختم ہوتی. جماعت ایک بات سے ختم ہوگی, کس بات سے؟ کہ اگر جماعت کی قیادت بٹ جائے, اگر جماعت کی قیادت مشن چھوڑ جائے. میں اور مولانا اعظم طارق بے نظیر سے سمجھوتا کر لیتے, ہم آرام سے آج گھر میں ہوتے لیکن جماعت ختم ہو جاتی, ہم پیسے لے لیتے, ہم ان کی پیشکشوں میں آ جاتے, جماعت ختم ہو جاتی. 15 سال ہو گیا ہمیں, 10 مرتبہ 15 مرتبہ باقاعدہ پیشکشیں ہوئی. یہ طارق لودھی یہاں موجود تھا کل تک, اسی آدمی نے 4 مرتبہ ہمارے پاس آدمی بھیجا کہ آخری جو اس کا آدمی ہمارے پاس دلی میں آیا کہ بے نظیر کے حکومت کے خاتمے سے 7 دن پہلے, صرف یہ کہا کہ غیر مشروط آپ کو رہا کرتے ہیں, صرف ضیاء القاف کو اسلام آباد میں فلاں آدمی کے پاس. ہم نے کہا ہم یہ بھی نہیں کرتے, یہ آخری بات, یہ جو کچھ ہوا ہے تو ہمارا اپنا کمال نہیں ہے, یہ اس خون کی برکت ہے مولانا نواز کے خون اور صحابہ. ہم بڑے کمزور ہیں, اگر ہماری اپنی بات ہوتی تو ہم پھسل جاتے, لیکن چونکہ بات ہے صحابہ کی تو یہ صحابہ کی بدولت اللہ نے صحابہ کے کام کو باقی رکھنا تھا. اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ اس دور میں صحابہ کو لوگوں نے گال گالیاں دی, کافر کہا, یہ چلو دیوانے ہیں, چند لوگ ہیں, یہ اپنی بات پکے رہیں, تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کو قلم رکھا. اللہ کا کرم, اگر ہم بک جاتے تو جماعت مل جاتی, اگر مشن چھوڑ دیتے, کافر کہنا چھوڑ دیتے, جماعت مل جاتی. تمہارا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا اصل مشن کیا ہے, تمہارا مشن الیکشن لڑنا نہیں ہے, یہ بھی بات یاد رکھیں. نہ تمہارا مشن اخباروں میں بیان دینا ہے, نہ تمہارا مشن انٹرویو دینا ہے, نہ تمہارا. مجھے ایک موقع ایسا بتا دیں, ایک کسی میٹنگ میں, کسی جلسے میں, کسی اصلاح میں, کسی مسئلے کے تحت شیعہ کے کافر کہنے پر ہم نے خاموشی اختیار کی ہو, ہم نے سمجھوتا کر لیا ہو, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صدر اسحاق کو کو کیا کا کفر نہیں پیش کیا؟ کیا نواز شریف کے لیے ہم نے تاریخی دستاویز تیار کر کے اس کے کفر کو پختہ نہیں کر دیا؟ کیا اب اس کو تاریخی دستاویز کی وجہ سے کوئی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا؟ یعنی پہلے تو صرف زبانی بات تھی، اب 200 کتابوں کا حق دستاویز میں آ گیا، جس کو آپ کا دشمن بھی مان رہا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی ضرب کاری ہے کہ شیعہ دبل ہوئی اس بات سے. اچھا کیا کیا لگاڑی کے سامنے ہم نہیں گئے؟ مولانا عالم طارق نے بے نظیر کے منہ بھر دیا کہ تو کافر ہے، اور یہ اخباروں میں چھپا ہے، پاکستان کے سارے اخباروں میں ریکارڈ پر موجود ہے. آپ نے تاریخ کو کہا تو کافر ہے، بے نظیر کو کہا وہ کہتی میں سنی ہوں، انہوں نے کہا سنی ہے تو تیرا نکال گیا حضرت داری جی ہوا. اس کے اوپر پسینہ آ گیا اور اس کے بعد سے شروع ہو گئی ساری انتقامی کاروائی. اگر آپ کے مشن کے لیے آپ کا قیادت، آپ کی قیادت اپنی بات پر قائم ہے، جس بات پر مولانا نواز شریف ہے، تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ پریشانیاں، مشکلات، مقدمے سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آئندہ ممکن ہے شہادتیں اور بھی ہوں، آئندہ ممکن ہے کیس اور بھی ہم پر بنے. لیکن آپ یہ یقین رکھ لیں گے، اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تبارک اور اس کی موجودگی میں، کہ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ ضیاء الحق فاروقی اور اعظم طارق کا یہ جو بند ہے نا، بند ہے، یہ بند بند کٹ جائے گا نا اس طرح، کیا کہ کفر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات یاد رکھیں ان شاء اللہ. یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ کمزوریاں ہماری بد نظری ہیں، ہم اس کی اصلاح کوشش کر رہے ہیں. مطلب دیکھو نا، چھاپے پڑے، دفتر بند ہو گیا، اب دفتر مہینے سے کھلا ہے، تو کس کا قصور ہے، کس کا جرم ہے؟ کہ خاکم کی کمزوریاں ہیں بہت، کہ خاکم وزیر تھا، وہ کھلوا سکتا تھا. وہ کہتا ہے جی میں کوشش کیا لیکن نہیں کھلا، اس طرف سارا مقدمے قتل کے میں کیا کروں، وہ اپنی باتیں کرتا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ یار تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. لیکن یہ ساری باتیں بے نظری کی ہیں، یہ انفرادی باتیں کہ یہ آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے، ذاتی ہے، میں نے کوئی یار فلاں جگہ پہنچنا تھا نہیں پہنچا، فلاں چندہ اکٹھا کرنا تھا نہیں ہوا، یہ بے نظری ہے. ان کی اصلاح جاری رکھیں. لٹریچر موجود ہے الحمدللہ، اور بھی لٹریچر جیل کے اندر، میں نے الحمدللہ 25 کتابیں جیل میں لکھی ہیں. وہ آپ کا لٹریچر ہے اور کس کا لٹریچر ہے؟ ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ جو دستاویز کی طرح ہے. مطلب مجھے صادری مطالعہ ہے کہ شیعہ مذہب اسلام کا تقابل ہوا ہے، اب بتاؤ کہ شیعہ اس کا کیا جواب دے گا؟ میں مطلب ساری کتابیں ایک طرف رکھ دوں، وہ اکیلی آپ کے لیے کافی ہے. اکیلی آپ کی بغل میں کتاب ہو تو سارا سے میں زیادہ کا مشن آپ کے پاس ہے. اچھا ہاں، ملی ایکجیٹی کونسل کے مسئلے پر کچھ لوگوں کا اختلاف تھا کہ ملی ایکجیٹی کونسل میں سپاہی صاحبہ کو نہیں آنا چاہیے، وہ ان کی اپنی رائے تھی. لیکن ہماری رائے یہ تھی کہ اگر ہم اس میں جاتے، اس میں چونکہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں شامل ہیں، تو جس طرح ہماری مخالفت شیعہ کر رہا ہے، اس طرح وہ سنی جماعتیں بھی کرنے لگ جائیں گی. سنی جماعتیں کہیں گی کہ اگر واقعی تم اپنے مشن پر پکے رہے تو ہمارے سامنے آ کر ٹیبل پر شیعہ سے بات کرتے. اگر شیعہ سے بات کرنا تو جرم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کی تھی، سب نے ٹیبل پر بیٹھ کر، ایک جگہ پر بیٹھ کر. اگر عثمان غنی وہاں پر جو مدینہ منورہ میں گئے تھے تو مذاکرات بھی تو کرنے گئے تھے، جس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے. تو شیعہ سے مذاکرات کرنا، مولانا نواز بھی کرتے تھے، آپ کا کسان نے مذاکرات کیے ہیں، یہ کہاں پر باتیں موجود ہیں. کافر سے مذاکرات کرنا، کافر کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا، کوئی چیز اس نے گناہ نہیں. ہاں، کافر کے موقف کو مان لینا، کافر کے سامنے جھک جانا، کافر کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ عیب ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ضابطۂ اخلاق میں ہم نے کوئی کافر کی بات مانی؟ بلکہ کافر نے دستخط کیا ہے کہ خیر آئیے کو کافر کہنے والا کافر ہے، اس نے دستخط کیا. اگر امام مہدی کی عظمت کی بات نہیں ہے تو امام مہدی تو مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے، جو مسلمانوں کے نزدیک جس نے آنا ہے. تو اس وجہ سے تو ان کو سے لڑ کر شفاہ محمد کا گروہ پیدا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اس میں پہلا موقع ہے تاریخ اسلام میں کہ شیعہ کی نمائندہ جماعتوں نے دستخط کی ہے اپنے کفر. خمینی لکھ رہا ہے ابو بکر کافر ہے، اور سائن نقوی دستخط کر رہا ہے کہ ابو بکر کو کافر کہے وہ کافر ہے. اب آپ بتاؤ کہ شیعہ نے کس پر دستخط کیے؟ یہ وہ بات کا اخلاق ہے. اب ایک مرحلہ اور آتا تھا، ہم اگر وہ باہر رہتا تو وہ مرحلہ آ جاتا. وہ کیا مرحلہ تھا کہ جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کتاب کے لیے ایک میں نے بورڈ بنوا لیا تھا ملی کونسل، جس پر شیعہ راضی نہیں ہوتے. میں نے کہا چار مقاصد فکر کے اس میں شیعہ بھی ہوں، ایک بورڈ علماء کا بناؤ، تین سید علماء کا پورے پاکستان کا، وہ بورڈ فیصلہ کتابوں کا کرے. پہلے تو گورنمنٹ نے گائی تھی نا، وہ ملی ایک وہ جو سرکاری خاتمے کی کمیٹی کا، وہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. لیکن اب اتنا بڑا کام ہو جانا تھا کہ اس کے بعد بریلوی بھی دستخط کر دیتے کہ یہ کتابیں کفر ہے، ریلیز بھی کر دیتے، دیوبندی بھی کر دیتے، اور شیعہ بھاگ جاتے یا شیعہ ملی کونسل چھوڑ جاتے. وہ 22 نومبر 1995 کو اس کی میٹنگ تھی فیصلہ آباد میں، 21 قرآن کو انہیں گرفتار کر لیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ 20 اور 21 کی درمیانی رات ہم گرفتار ہو گئے تو 22 کو وہ میٹنگ ہو جاتی، آج یہ اس ملک کے اندر رسوا ہو جاتا اور ملی کونسل قائم ہی نہ رہتی. کوئی ملی کونسل کے حق میں نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ بے فکر شیعہ کے ساتھ بار بار بیٹھے. ہم تو انگلی دست تک ذلیل کر کے ٹیبل پر رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم نے اللہ کے فضل سے کیا ہے، ہمارے موقع مانا ہے سب لوگوں نے. اس لیے میرا بھائی یہ جیسے دیکھو نا، کس سے اختلاف تھا ایک گروپ کو، اور ابھی ساتھ صاحب اور دوسرے کچھ ساتھیوں کو ملی کونسل سے اختلاف تھا. ہم نے کہا تو تمہارے خلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا یہ موقع ہے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا تمہارا جواب اپنی جگہ پر ٹھیک ہوا، لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں آتے. تو انہوں نے علیحدہ ہو کر لشکر جمعی بنایا. تو لشکر جمعی اگر وہاں بن گیا ہے تو لشکر جمعی کو ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہم اس کا دشمن. طریقہ کار کا اختلاف تھا، اس طریقے کار ان کی رائے صحیح نہیں تھی، لیکن ہماری مرکزی مجلس سے چھوڑا اور پوری جماعت نے اس ہارے ملی کونسل میں شمولیت کی تائید کی تھی, ہم تو اس کے بغیر نہیں جماعت میں گئے تھے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپاہی صحابہ کی قیادت شیعہ کے کفر پر سمجھوتا کر لے, شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دے, شیعہ سے نفرت کرنا چھوڑ دے, پھر آپ ہمارے, آپ کا حق ہے کہ آپ ہمارے گھر پکڑ لیں, آپ ہمارے ساتھ مقابلے میں آ جائیں, آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں, آپ کہیں کہ آپ نے جنگلی خون بیچ دیا. لیکن اگر آپ ہم لوگ سوا بیس سال سے جیل کاٹ رہے ہیں اور اپنی بات پر کہہ رہے ہیں نہ بے دلی سمجھوتا کیا نہ شیعہ نے کیا, تو آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ بدنظمی ہمارے انتظام کی ہے, اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بدنظمی ختم ہو جائے. یہ کوشش کریں. باقی یہ ہے کہ قتل و غارت والی جماعتیں اور تشدد جس میں رونما ہو جائے ان جماعتوں میں بحران آیا ہی کرنا ہے. ان جماعتوں میں ایک فطری بات ہے نا, میں نے کتنی کوشش کی ہے کہ لاہور کے اندر ہمارا بہت بڑا شخصیت بن جائے, کوشش کم کی ہے. چار پانچ سال پہلے قصبے فاروق اعظم والی جگہ ہم نے جماعت کا نام الاٹ کروائی, اس کے بعد کوشش کی تعمیر ہو جائے. جب تعمیر کی بات ہوئی تو وہاں کے بھی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ کیوں تعمیر کر رہے ہیں. وہاں ہم نے سول جج کی عدالت میں کیس کر کے آپ نے کہا یہ ہمارے نام آ جائے گا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دی, وہ مکر گئے. تو اس کے بعد پھر کیس تھا, اس کے بعد فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہو گیا. اور ابھی جب ہم تعمیر کرنے لگے تھے سارے کمروں کی, تو وہاں بنیادیں کھلی ہوئی ہیں, تو انہوں نے بھی تعمیر کرنے دیا. ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, بنیادیں بنا ہم نہیں کر سکتے, اور اگر پیسے آئیں گے اس کو پھر تعمیر کریں گے. تو میرا بھائی یہ جو کمزور ہے, ایک آدمی باہر بیٹھ کر تو تبصرے کرتا ہے, بڑا پیسہ ہے ان کے پاس, کروڑ روپیہ ہے, فلاں ہے, یہ پجاروں کا فلاں, تمہیں نہیں پتا کہ وہ پجاروں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس گاڑیاں پرانی قسطوں پر ہم نے لی ہیں, جماعت کی گاڑی ہے, مولا تارک کی گاڑی بھی جماعت کی اور میری گاڑی بھی جماعت کی, اور ہم سے اسے تو دیکھ لیا کر کے کہتے دیے لاکھ روپئے دے دیا, سال سال سے لاکھ دے دیا, پھر آپ قسطیں کر لیں, اس طرح ہم نے گاڑیاں لی ہیں. لیکن دشمن آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ کہے گا وہ بڑی ایش کر رہے ہیں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑا ان کے پاس رہتا ہے, بڑی جگہ میں کیا جگہ کس نے بنا, میں نے کیا جگہ بنا لی, میں سپاہی صحابہ کے اندر جب سے ہوں اس کے بعد ہم نے کتنی جگہ بنا لی. ہمارے پاس جو والدین کا چھوڑا ہوا ہے یا ہمارے بھائیوں کے کاروبار ہے, میرے بھائیوں کا کاروبار ہے کہ اڈے ہیں ٹرکوں کے اور ویگنوں کے, اگر ان کو بھی آدمی کہہ دیں گے سب کچھ اسی نے بنا لیا. میرے بھائی نے وہاں تیرہ خان زمین لی, ان کا 40 مربع لے لیے, وہ 2-3 مربع زمین اس نے 28,000 روپئے کا مربع لیا دریا کے اندر, جو دریا کی رلی ہوئی زمین ہے ریت والی, وہ لیے 28,000 کا مربع. ہم آج بھی واپس دینے کو تیار ہیں, کوئی آدمی ہم سے 50,000 کا واپس لے, آج 2-3 دن ہو گئے. تو اگر میرے بھائی وہ زمین لے تو وہ بھی اعتراض ہم کرا کہ کروڑوں کا کھا رہے ہیں, کوئی کاروبار وہاں ہمارے بھائی کرے تو سب بھی. لیکن آپ ہماری زندگیوں کو تو دیکھیں, کوئی عیاشی کرنے والا آدمی, جو آدمی بدنیت ہوگا, جو آدمی بد کردار ہوگا, جو آدمی دین اور صحابہ کے نام پر شہیدوں کے نام پر یہ کرتے ہیں ابھی حرام کا کھائے گا, وہ کبھی ثابت قدم نہیں رہے. اگر سوا سال سے بہت سال میں اندر ہے نا, تو آپ یہ یقین کر لیں کہ ہم بدیانت نہیں ہیں, نہ ہم نے کوئی بدیانت کی ہے, ہماری ساری ریکارڈ ہمارا ریکارڈ میں آپ دے رہے ہیں, سب ریکارڈ ملتے ہیں. اور ہمیں زیادہ صفائیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے بات کی صفائی دیتے, اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. لیکن کوئی آدمی کسی کو کاروبار سے منع کر دے گا, جناب تمہارا کاروبار ٹھیک ہے, میرا کاروبار اپنا ذاتی کتابوں کا ہے, اس میں کوئی آمدنی اتنا بڑا نہیں ہوتا, کچھ خرچہ مل جاتا ہے اللہ کی توفیق سے, گھر میں گزارا ہو جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ نظرے سے میں سرپرست ہوں, سمجھ کہ یہ اس وقت ہو گیا 7 سال, تو جماعت نے کبھی ہمیں کچھ ایسا دیا, مجھے اللہ کا دیا 1 روپیہ بھی دیا, اگر دیا تو بتا دو ہم سے لے لو, کوئی تنخواہ بھی ہو, کوئی 1 روپیہ بھی لاؤ. تو آپ نے کبھی کسی جماعت والوں نے پوچھا میرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اگر میرے بھائیوں کے ساتھ میرا شیئر ہے تھوڑا سا ان کے کاروبار میں, تو وہ ایڈ ہوگا, وہ ایڈ ہے کہ جناب ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کیوں رہے. ہم نے جداد کیا بنائی ہے, کروڑوں روپے کام کیا ہے, کیا ہم نے کیا ہے؟ جماعت سے کچھ لیا ہے وہ بتا دو, کوئی جماعت کا پیسہ کتنے رکھ دیا وہ بتا دو. میں امریکہ گیا ہوں وہاں ہم 1-1 روپئے کا حساب جا کر سلامتی سے پوچھو, ریکارڈ میں موجود ہے کتنے پیسے کٹے ہوئے ہیں. برطانیہ میں گیا تو وہاں سے پیسے کرے. میں جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں ہر مرتبہ 1-1 روپئے کا حساب رسیدوں کے ساتھ ریکارڈ میں موجود ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ جب بھی کبھی بات ہوئی آپ کو یہ بات کام دے گی ریکارڈ ہو. اگر ریکارڈ نہ ہو تو مجھے صاحب نے اختلاف ہم سے کچھ ہوا کہ شیخ خاطر کو ٹکٹ کیوں دیا, ان کو شیخ خاطر کو کیوں دے دیا, ہمیں کیوں دیا, یہ ان کا اختلاف تھا. اچھا جب ان کو لڑا جاتا ہے, اچھا ان کا اختلاف, اس اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے جناب علی بڑی لمبی لمبی باتیں کہیں, لمبی لمبی باتیں کی, لیکن کیا اس کا رد کیا نکلتا ہے؟ اس نے کہا کہ پچھلا حساب نہ ہو, پچھلا حساب ہی سارا حساب میرے والا دے دیا, چلاؤ حساب, یہ ویلفیئر ٹیکس کا حساب ہے, یہ باہر غیر ملک کی دوروں کا حساب ہے. ہاں اگر آپ کو غیر ملک کا کوئی آدمی ملے وہ کہے میں نے تو 50 لاکھ روپے روکی کو صاحب کو وہاں پر جامع بھیج دیا تھا, وہ پہنچا ہے, آپ ایک میں دیکھے نہیں ہے, آپ میرا غریبان تو کر لیں, میں ایجنٹ بھی اس کا حل نہیں ہوں کہ صبح ڈابا میں سرپرست بنوں. 50 روپئے بھی اگر میں نے رسید دے دیے تو میں اس بات کا حل نہیں ہوں کہ جناب علی آپ مجھے سرپرست مانیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیانت میں امانت میں دیکھیں کہ کوئی بدیانتی نہیں ہے, اکثر والے سماجی بغیر بات کے بغیر کوٹ کے اور ایسے تعمیر کرنا ہوا میں مال, یہ چھوڑ دینا چاہیے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے غلط فہمی, جن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنا پیسہ لے رہے ہیں, کچھ نہیں ملے. اللہ تعالیٰ یہ تو وہ جانتا ہے, ہمیں ہر جگہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے. شورا اور آملہ ہمارا حساب ہر جگہ ان کے سامنے پیش ہو چکا ہے. باقی بات یہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں لٹریچر وغیرہ کی, لٹریچر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سستا لٹریچر ہم ہمارے مرکز سے مل جاتا ہے اور وہ آپ مہیا کر سکتے ہیں. کتابوں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہ ادارہ جناط المعاد میرا وہ ذاتی ادارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کر کتابیں ہم چھپوا کے بعد میں دے کر ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں, ایسی صورت بنی. یعنی یہ طریقے دستاویز جو ہے اس کے اندر ہمیں چندہ اس کا دیا تھا طریقے دستاویز, اور وہ چندہ کتنا تھا 93,000 روپئے, بلکہ 1,00,000 تھا چندہ. اس 1,00,000 میں تو یہ مسودہ تیار ہوا تھا شروع, کتابوں کے فٹ چرنجہ کا فٹ اسٹیٹ تھا اور باقی 93,000 انگریزی عربی ترجمہ کرا. بعد میں یہ کتاب کسی سے قرض لے کر چھاپ دی, پھر ہم نے کتابیں کچھ آدمی ایک آدمی نے ہمیں مفت پیسے دے دیے کوئی 100-200 کتاب کے, پھر وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے. اس طرح وہ سارا ریکارڈ ہو گیا ہمارے پاس. کتابوں کے اندر کوئی بچت, کتابوں میں بچت بہت ہوتی ہے, لیکن اس وقت کہ جب آپ کتابیں خرید رہے ہیں, آپ مجھے بتایا کہ یہاں لاہور کے اندر یہ جیل میں نے کتنی کتابیں خریدی ہیں آپ کے سامنے نہیں ہے, ابھی کتنے پیسے دیا ہے مولا تیم صاحب آپ بتائیں کتنی کتابیں ہم نے یہاں خریدی ہیں. کچھ کتابیں آپ نے خریدی ہیں لاہور کی طرف سے, وہ شاید خالص ہزار کے پاس موجود ہے, وہ موبائل یا کسی اور نے بھی خریدی ہیں تو وہی موبائل. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے کاروبار اگر کیا ہے تو اس میں سے کوئی محل نہیں بنا, یہ دین سمجھ کر کیا ہے. کتابیں خرید دینے میں خوشی ہوتی ہے کہ تو پیسے پورے ہو جائیں بس تاکہ وہ کر جانا ہے اس حد تک. باقی گھریلو جو اللہ تعالیٰ خرچہ دے رہا ہے گھر تھوڑے سے کاروبار سے کچھ زمین ہے تھوڑی سی, تو اس میں ہمیں یعنی مورد الزام نہیں بنانا چاہیے کسی کو بغیر ذریعے, کوئی زمین ہو تو آدمی بات کریں. لٹریچر کی کمزوری ہے, ہم پتہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس 2-4 لاکھ روپے ہیں, لٹریچر ہم 2 لاکھ کا مفت دماغ کی طرف سے باندھے ہمارا دل کا. لیکن اگر یہ انتظام بھی نہ ہو تو کوئی کتابیں مفت یعنی کوئی کتابیں خرید کر بھی چلو آدمی کو خرید کرنے والا ہو, اگر کتابیں ہم نہ چھاپتے یا نہ کوئی آدمی کہ میں کتابیں لکھتا تو پھر یہ کہاں سے ہوتا. یہ بھی اسی چلتے طے ہوا ہے کہ اگر لاگت کے ساتھ یا کھاتے کے ساتھ سب سے جائے ٹھیک آ جائے تو اس کا فائدہ ہوا ہے. آپ نے کراچی سے پشاور تک تقریباً ہر دفتر میں ہر علاقے میں اپنے یہی پیسہ بنا لے کر مجھے, تو اس لیے یہ مختصر سی گزارشات ہیں. باقی بات یہ ہے کہ سیاست میں سپاہ صحابہ نے خود ہم نے سیاست کے لیے اب پلیٹ فارم پہلا مسلم اتحاد بنایا, وہ مولانا سمیع الحق صاحب کی مجبوری سے کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے 5 ایسے دینی جماعتوں کے اتحاد کے رشتے داری کی جاتی ہے. پہلے ہم کٹ ٹکٹ لے لیتے ہیں, اب بھی جہاں آپ کو یہ ہمارا کام کرانا چاہیے کہ ہم اب بھی اپنے موقف کو نہیں چھوڑا کہ ہم تاریخ جان کے اندر مل کر اس فورم میں رکھنا لڑکے, ہم نے یہ بھی نہیں کہا. ہم نے الگ پلیٹ فارم کا نام دیا ہے الگ, بے شک اس میں کامیابی ہونا ہو لیکن اپنی بات پر ہم قائم رہے ہیں. موقف مولانا مسلمان کے ساتھ اختلاف آپ کو پتا ہے, مولانا سبھی الگ صاحب سے ان کا بھی اختلاف ہوگا, کیوں؟ تاکہ اپنا مشن کر رہے اپنی بات کہہ رہے ہیں. ہمارا بدلی پلیٹ فارم ہے, ہم مذہب پر ہی کام کریں گے انشاءاللہ. مسلم اتحاد ہم نے علیحدہ ایک فورم بنا لیا سیاسی پلیٹ فارم, مولانا بارک صاحب اپنے سیاسی جو اتنے رفقا ہے ان کو اس میں ساتھ ملا کر انشاءاللہ آئندہ اس کے انصاف کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خوشی کو مولانا بارک صاحب اپنے سامنے بیان کریں گے تو